وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں پائیدار امن کے قیام اور دوحہ میں جاری افغان امن عمل کو نتیجہ خیز بنانے کی کوششوں کے حوالے سے روس کے دارالحکومت ماسکو میں 3 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے۔ اس کانفرنس میں میزبان ملک روس کے علاوہ پاکستان، چین، افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے آج جمعرات کے روز کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس میں افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلی ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد اور روس، چین، پاکستان اور قطر کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کانفرنس میں شریک تمام وفود کے نمائندے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ کانفرنس کے اختتام پر امریکہ، روس، چین، پاکستان اور قطر افغانستان میں امن عمل سے متعلق ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعرات کی صبح بم دھماکے میں 4 سرکاری ملازم جبکہ 1 ہیلی کاپٹر حادثے میں 9 افغان فوجی ہلاک ہوئے۔ کابل میں سرکاری ملازمین کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب ملازمین گھروں سے دفتر جا رہے تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی گروہ یا شخص نے قبول نہیں کی ہے، البتہ افغان حکومت ملک میں ہونے والے حالیہ حملوں کا الزام طالبان پر عائد کرتی ہے۔ ادھر افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بدھ کو اس کے 9 اہلکار ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کریش کے بارے میں رائٹرز کو 2 ذرائع نے بتایا کہ ہیلی کاپٹر کو راکٹ سے اس وقت نشانہ بنایا گیا جب اس نے افغان صوبے میدان وردک سے اڑان بھری۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر کو کس نے نشانہ بنایا اور نہ ہی اب تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پوپ فرانسس نے بدھ کے روز میانمار میں امن کی اپیل کی جہاں پولیس اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 200 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ویٹیکن میں اپنے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ انہیں میانمار کی صورتحال کا ذکر کرنے کی فوری ضرورت محسوس ہوئی جہاں متعدد افراد، خاص طور پر نوجوان، اپنے ملک کے لیے امید کی پیشکش کرتے ہوئے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جنوبی کوریا میں اپنے ہم منصبوں سے بات چیت مکمل کر لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بات چیت کا محور بڑی حد تک شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ خطرات پر مبنی تھا۔ روس نے امریکہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات سے متعلق مشاورت کے لیے امریکہ میں موجود اپنے سفیر کو واپس ماسکو بلا لیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے بدھ کو واشنگٹن میں تعینات سفیر اناتولی اینتونوف کی عارضی واپسی سے متعلق واضح کیا کہ سفیر کی واپسی کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے راستوں کی نشاندہی کرنا ہے جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں عہدیدار روس کی جانب سے 2 طرفہ تعلقات میں ابتری کے بارے میں صلاح مشورے کے لیے امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلانے پر پرسکون رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن 25 مارچ کو پہلی باضابطہ نیوز کانفرنس کریں گے جس میں وہ اپنی 2 ماہ کی کارکردگی، حکومتی پالیسیوں اور کرونا وبا سے متعلق اپنی حکمت عملی واضح کریں گے۔ 20 جنوری کو صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد صحافیوں کے ساتھ سوال و جواب کا باضابطہ سیشن نہ ہونے پر بائیڈن کو تنقید کا بھی سامنا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے نیوز کانفرنس کی تاریخ کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے کام کے دباؤ اور دیگر مصروفیات کے باعث صدر باضابطہ نیوز کانفرنس نہیں کر سکے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,495 جبکہ بھارت میں 35,000 سے زیادہ کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں آخری مرتبہ دسمبر کے اوائل میں اتنے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ روز 41,000 افراد کی ویکسینیشن کی گئی جو ایک دن میں کی جانے والی ویکسینیشن کی بلند ترین شرح ہے۔ اسد عمر نے ایک بیان میں کہا کہ 41,000 میں سے 28,424 ویکسین بزرگ افراد کو دی گئی۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ 70 سال سے زائد عمر کے افراد خود کو ویکسینیشن کے لیے رجسٹر کرائیں۔ پاکستانی حکام نے متنبہ کیا ہے کہ اگر لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو حکومت روزمرہ کی کاروباری اور سماجی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی رپورٹ سے، پاکستانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو حکومت روزمرہ کی کاروباری اور سماجی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہوگی۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ملک بھر میں صرف ایک دن میں کرونا وائرس کے لگ بھگ 3,500 نئے مثبت کیسز سامنے آئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ تھوڑی دیر میں پاکستان میں حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن مستعفی نہیں ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا، متنازع الیکشن کمیشن آگے نہیں چل سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت اپنے ہی نامزد کردہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا کر خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ دو آئینی اداروں کا ٹکراؤ کسی طور مناسب نہیں۔ الیکشن کمیشن پر ایسے الزامات عائد کرنے سے مستقبل میں کمیشن کے فیصلے بھی متنازع بن جائیں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران مستعفی نہ ہوئے تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اراکین کو خود ہی چلے جانا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس قانونی آپشنز موجود ہیں۔ ایک سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف صرف عوام کا مطالبہ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ عہدیداران تک پہنچا رہی ہے کہ استعفیٰ دے کر پارلیمنٹ کو نیا کمیشن تشکیل دینے کا موقع دیں،
پارلیمان کو موقع دیں کہ وہ نیا اپنا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بنائے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک متنازع الیکشن کمیشن جو ہے وہ سارے معاملات کو لے کے چلے گا۔ الیکشن کمیشن کی تو کریڈیبلٹی ہی یہ ہے نا کہ سب لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اگر آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ چلے جائیں۔
اس سے قبل پیر کے روز حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین اور ممبران سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس بارے میں پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، کمیشن کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس پر الیکشن کمیشن کو ایسے وزراء کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، لیکن اب تک کمیشن بہت تحمل سے کام لے رہا ہے۔
کسی شخصیت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو ایک انسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کا ہے، اور اس کو اگر اس طرح سے بے وقت کر دیا جائے گا تو اندر کوئی بھی الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرنا کے لیے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ نہیں سمجھے گا، اس کے اندر اعتماد۔ یہ پورے ملک میں جمہوری نظام کا برباد کرنے کا اشارہ ہے کہ کیمپین شروع ہو چکی ہے۔
انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ففن کے سربراہ مدثر رضوی کہتے ہیں کہ ایسے بیانات نے الیکشن کمیشن کے تمام فیصلوں کو متنازع بنا دیا ہے۔
اب یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کو اگر حکومت کو پسند نہیں آئی تو سپریم کورٹ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں نا کلیریفیکیشن کے لیے، کنٹمپٹ کی تو بات نہیں بنتی نا اس میں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کر کے خود کو ایک فریق اور جانبدار ثابت کر دیا ہے۔
جو پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے نا وہ ثابت کرتی ہے کہ بائس ہے آپ، آپ نے وہ پریس ریلیز جاری کر کے اپنا کیس خراب کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔
اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے حکومتی اقدام پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی بیان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کمیشن پر دباؤ ڈال کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران اب تک $5 ارب سے زائد کی غذائی اجناس درآمد کر چکا ہے، جن میں گندم، گنا، دالیں اور دیگر اشیاء شامل ہیں، جبکہ ملک کے اندر بھی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معیشت کا زراعت پر انحصار ہونے کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر درآمدات تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان کو زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تحقیق پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق اس کی ایک وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی ہیں۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان میں غذائی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات عام آدمی سے لے کر متوسط طبقے تک سبھی محسوس کر رہے ہیں۔ ادارہ شماریات کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ سال 12 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ افراط زر ریکارڈ کیا گیا، جس میں سب سے زیادہ قیمتیں غذائی اشیاء کی بڑھی۔ اسی طرح رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں بھی ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح بڑھی ہے۔ پچھلے 8 ماہ میں غذائی اشیاء کی درآمد پر پاکستان نے $5 ارب 34 کروڑ خرچ کیے، جو گزشتہ مالی سال کے 8 مہینوں کے مقابلے میں 50% زیادہ۔ ماہر اجناس شمس الاسلام کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان سے غذائی اشیاء کی برآمدات میں نہ صرف کمی واقع ہو رہی ہے بلکہ الٹا زرعی ملک ہونے کے باوجود اس شعبے میں درآمدات بڑھ رہی ہیں۔
پاکستان سے فوڈ گروپ کے ایکسپورٹ کم ہونا مسلسل کم ہو رہی ہے اور امپورٹ بڑھ رہی ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک ایگریکلچر جیسے کنٹری کو اس پہ توجہ دینی ہوگی۔
ماہرین کے خیال میں اس کی کئی وجوہات میں سے ایک دنیا بھر میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور دوسرا خام مال کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت میں تحقیق پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے یہاں فی ایکڑ پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ شمس الاسلام کے خیال میں کسان اچھے بیج استعمال نہیں کر رہے جبکہ زراعت کا جدید طریقوں کو بھی بروئے کار نہیں لایا جا رہا۔
ہمارے پاس اچھی سیڈ نہیں ہے، پھر جو آپ کے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ ہم یوز نہیں کر رہے۔ پاکستان کا فارمر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 5000 سال پرانا جو ہل چلانے والا بیل لگا کے اس کے اوپر کر رہا ہے، تو آج بھی آپ کے پاس وہ ماڈرن ٹیکنیک یوز نہیں ہو رہی۔
ادھر دوسری جانب ماہرین ماحولیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ گندم کی پیداوار کم ہونے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی شامل ہیں۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر معظم علی خان کا کہنا ہے کہ سردیوں کا موسم کم ہونے اور گرمیوں کا موسم زیادہ ہونے سے فصلوں کے پھول وقت سے پہلے تیار ہو رہے ہیں یا پھر فصل بننے سے قبل ہی جل جاتے ہیں جس سے فصل کی مطلوبہ مقدار نہیں مل پاتی۔ اسی طرح شدید بارشوں اور سیلاب سے بھی پاکستان میں فصلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ادھر وزارت قومی فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے مطابق ملک میں خوراک کے طور پر استعمال ہونے والے اناج اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے جامع فوڈ پالیسی پر کام جاری ہے جس کے تحت پائیدار غذا کے لیے فصلوں، مویشیوں اور ماہی گیری کی صنعت کو سالانہ اوسط ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
افغانستان میں پائیدار امن کے قیام اور دوحہ میں جاری افغان امن عمل کو نتیجہ خیز بنانے کی کوششوں کے حوالے سے روس کے دارالحکومت ماسکو میں 3 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی۔ اس کانفرنس میں میزبان ملک روس کے علاوہ پاکستان، چین، افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں ممکنہ طور پر افغانستان کی جانب سے مکمل جنگ بندی جبکہ طالبان کی جانب سے دوحہ امن معاہدے کے تحت امریکی اور اتحادی افواج کے مکمل انخلاء جیسے موضوعات زیر بحث لائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں۔
ماسکو کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان میں تشدد کی کاروائیاں عروج پر ہیں۔ دوسری جانب دوحہ امن معاہدے کے تحت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان سے 1 مئی تک اپنی تمام افواج نکالنی ہیں، تاہم ماہرین کے مطابق ایسا ممکن نہیں دکھائی دیتا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ دوحہ امن معاہدے کے تحت امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل جائیں۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ترجمان ڈاکٹر مجیب رحمان رحیمی کا کہنا ہے کہ ماسکو میں امریکہ، چین اور روس کے درمیان پہلے ایک اہم سے فریقی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان اور قطر کو بھی دعوت دی گئی ہے اور اس کے بعد دوسری بڑی کانفرنس میں افغان حکومت، روس، چین، امریکہ، پاکستان اور طالبان کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، ہماری خواہش ہے کہ ہمارا طالبان کے وفد کے درمیان باضابطہ رابطہ ہو جائے جہاں افغانستان کے حوالے سے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اتفاق رائے قائم کی جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے فریقی کانفرنس کا بنیادی مقصد افغان تصفیے کے لیے راہیں تلاش کرنا ہے۔ اس کانفرنس میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد جبکہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی محمد صادق شرکت کر رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ آئے روز پرتشدد واقعات کے باوجود افغان عوام نے ماسکو کانفرنس سے بہت زیادہ امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مصنف و تجزیہ نگار احمد رشید کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اور روس افغانستان کے ایشو کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔
یہ بین الاقوامی طور پہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ پھر نظر آ رہا ہے کہ روس اور امریکہ مل کے پریشر دے رہے ہیں طالبان کو اور افغان گورنمنٹ کو کہ وہ مسئلہ حل کریں۔
احمد رشید کا کہنا ہے کہ پرامن افغانستان نہ صرف خود افغانستان بلکہ اس پورے خطے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو دوحہ معاہدے کے فوری بعد طالبان اور افغان حکومتی نمائندوں کے ساتھ خطے کے دیگر ممالک کو انگیج کرنا چاہیے تھا تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے، اور اب ایک سال بعد ماسکو اور استنبول کانفرنسز کے ذریعے امن عمل کو تیز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے آج جمعرات کے روز ماسکو میں افغان امن عمل سے متعلق سہفری کی کانفرنس کا افتتاح کر دیا. اس کانفرنس میں افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحتکار زلم خلیل زاد اور روس، چین، پاکستان اور قطر کے نمائندے شریک ہیں. روسی وزیر خارجہ کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کانفرنس میں شریک تمام وفود کے نمائندے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. پروگرام کے مطابق کانفرنس کے بعد تمام وفود کے نمائندے آپس میں ملاقاتیں بھی کریں گے. کانفرنس کے اختتام پر امریکہ، روس، چین، پاکستان اور قطر افغانستان میں امن عمل سے متعلق ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے. افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی طرف سے اس کانفرنس کے انعقاد سے اشارہ ملتا ہے کہ روس افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں کردار ادا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. سیاسی تجزیہ کار نجیب اللہ آزاد کہتے ہیں کہ ماسکو کانفرنس سے ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں مدد ملے گی. افغان صدر اشرف غنی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے افغانستان اور علاقائی امور کے لیے خصوصی نمائندے جین آرنلڈ کے تقرر کا خیر مقدم کیا. افغان صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ خصوصی نمائندے کا تقرر بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغانستان میں دلچسپی کی علامت ہے، جس کے لیے افغان حکومت بین الاقوامی برادری کی شکر گزار ہے. افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے رونالڈ کوبیا نے بھی اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے تقرر کا خیر مقدم کیا. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے افغان امن عمل کے لیے مل کر کام کریں گے. ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعرات کی صبح بم دھماکے میں 4 سرکاری ملازم جبکہ 1 ہیلی کاپٹر حادثے میں 9 افغان فوجی ہلاک ہو گئے. کابل میں سرکاری ملازمین کی گاڑی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جبکہ یہ ملازمین گھروں سے دفتر جا رہے تھے. دھماکے میں 4 ملازم ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے. افغانستان کی وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے مشیر عبد الصمد حامد کے مطابق دھماکے میں جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا وہ ان کے محکمے نے ملازمین کی ٹرانسپورٹ کی غرض سے کرائے پر لے رکھی تھی. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی گروہ یا شخص نے قبول نہیں کی. البتہ افغان حکومت ملک میں ہونے والے حالیہ حملوں کا الزام طالبان پر عائد کرتی ہے. تاہم طالبان ایسی کسی بھی مہم میں شامل ہونے یا کاروائیاں کرنے کی تردید کرتے ہیں. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. پاکستانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو حکومت روزمرہ کی کاروباری اور سماجی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی. تفصیلات پیش ہیں.
پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والے کرونا وائرس کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,500 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسوں کی شرح لگ بھگ 8% ہو گئی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسپتالوں کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ان کے بقول اگر SOPs پر عمل نہ ہوا تو حکومت سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی. اسد عمر نے لوگوں کو محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ کرونا وائرس کی نئی قسم زیادہ مہلک اور زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. دوسری جانب ایک نجی کمپنی کی طرف سے درامد کی جانے والی روسی ویکسین کی 50,000 خوراکیں کراچی پہنچ گئی ہیں. سندھ کے محکمہ صحت کی کوآرڈینیٹر مہر خورشید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روسی ویکسین کی قیمت کا تعین ان کے بقول پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کرے گی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کیسر نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب چین کی طرف سے عطیہ کیے جانے والی سائنو فارما ویکسین کی مزید 500,000 خوراکوں کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے. پاکستان کے وزیراعظم کے معاون خصوصی براہ صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی یہ 500,000 خوراکیں پاکستان میں بزرگ شہریوں کو ویکسین لگانے کی جاری مہم کے تسلسل کو یقینی بنائے گی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور پوپ فرانسس نے بدھ کے روز میانمار میں امن کی اپیل کی, جہاں پولیس اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 200 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
ویٹیکن سے اپنے ہفتہ وار خطاب میں پوپ نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ انہیں میانمار کی صورتحال کا ذکر کرنے کی فوری ضرورت محسوس ہوئی ہے, جہاں متعدد افراد خاص طور پر نوجوان اپنے ملک کے لیے امیدوں کی آرزو لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں. میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت میں سیاسی رہنما آنگ سان سو چی کی منتخب حکومت ہٹائے جانے کے بعد سے میانمار میں روزانہ ملکی سطح پر احتجاج جاری ہے. پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں میانمار کی سڑکوں پر گھٹنے ٹیک کر درخواست کرتا ہوں کہ تشدد بند کر دیجئے. میں اپنے بازو پھیلا کر کہتا ہوں کہ آئیے بات چیت کو کامیاب بنائیں. پوپ نے گزشتہ ہفتے تصاویر اور ویڈیو میں سامنے آنے والے ایک ڈرامائی منظر کا حوالہ دیا, جب ایک کیتھولک نن سسٹر این روزا نوتونگ میں تکیانا شہر کی گلیوں میں ایک ریلی کے دوران مسلح پولیس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں اور التجا کی کہ مظاہرین پر گولی نہ چلائیے. ان کو دیکھ کر کم از کم 2 افسر بھی ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل جھک گئے, لیکن ان کوششوں کے باوجود پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس فائر کر دی اور کچھ ہی دیر بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں. پوپ نے بدھ کو اپنے اختتامی بیان میں زور دیا کہ جھڑپوں کو ختم کرنے کے لیے خلوص نیت سے بات چیت کا راستہ تلاش کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تشدد ہمیشہ تباہ کن رہتا ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور ہم سب کچھ گنوا دیتے ہیں. یاد ہے کہ پوپ نے سن 2017 میں میانمار کا دورہ کیا تھا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب عالمی خبروں کی کچھ سرخیاں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن 25 مارچ کو پہلی باضابطہ نیوز کانفرنس کریں گے, جس میں وہ اپنی 2 ماہ کی کارکردگی, حکومتی پالیسیوں اور کرونا وبا سے متعلق اپنی حکمت عملی واضح کریں گے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے نیوز کانفرنس کی تاریخ کا اعلان کیا. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جنوبی کوریا میں اپنے ہم منصبوں سے بات چیت مکمل کر لی ہے. بتایا جاتا ہے کہ بات چیت کا محور بڑی حد تک شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ خطرات پر مبنی تھا. بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد وزراء کا یہ پہلا باقاعدہ بیرونی دورہ تھا, جس میں دونوں وزراء ٹوکیو اور سول پہنچے. اور جنوب مشرقی امریکی ریاست جارجیا میں مساج پارلروں پر فائرنگ کے سلسلے میں زیر حراست فرد کو توقع ہے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. استغاثہ نے 21 سالہ رابرٹ آرون لانگ پر 8 افراد کے قتل اور ایک جارحانہ حملے کا الزام عائد کیا. صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جب تک مزید معلومات نہیں مل جاتی وہ اس فائرنگ کے پس پردہ کار فرما محرکات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا کہ فائرنگ دراصل ایک بڑے مسئلے کا رد عمل ہے اور ہمارے ملک میں یہ تشدد کا مسئلہ ہے اور ہمیں اس کو کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور روس نے امریکہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے 2 طرفہ تعلقات سے متعلق مشاورت کے لیے امریکہ میں موجود اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے. روس کو وزارت خارجہ نے بدھ کو واشنگٹن میں تعینات سفیر اناتولی اینتونوف کی عارضی واپسی سے متعلق واضح کیا کہ سفیر کی واپسی کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے راستوں کی نشاندہی کرنا ہے جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں.
روسی وزارت خارجہ کے بقول امریکہ روس کے ساتھ تعلقات کو ایک بند گلی میں لے گیا ہے, جبکہ ماسکو کی کوشش ہے کہ تعلقات کو دوبارہ استوار کیا جائے. روسی سفیر کی وطن واپسی کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن کے ABC ٹیلی ویژن پر بدھ کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے. اس انٹرویو میں صدر بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو اپنے بدخواہانہ اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی. جو بائیڈن کے بقول انہوں نے روسی ہم منصب سے کہا ہے کہ میرے خیال سے آپ میں احساس نہیں ہے, جس پر ان کے بقول روسی صدر نے جواب دیا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جب پریس سیکرٹری سے ماسکو کی جانب سے اپنے سفیر کو واپس بلانے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ پہلے کی انتظامیہ کے مقابلے میں روس کے ساتھ تعلقات میں ایک مختلف سوچ اپنائے گی. علاوہ ازیں محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جالینا پورٹر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم امریکی مفاد کے لیے روس کے ساتھ کام کرتے ہیں, تاہم روس کی کسی بھی جارح کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا.
خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک انٹرنل میمو کے حوالے سے بتایا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کے ساتھ امریکی تعلقات دوبارہ قائم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے. اور امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین لیں۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں سابق صدر نے کہا کہ میں لوگوں کو ویکسین لینے کی تجویز دوں گا۔ اور دنیا بھر میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل میں ایک دن میں ریکارڈ اموات ہوئیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,841 افراد وبا کے باعث ہلاک ہوئے، جو کہ ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی ریکارڈ تعداد ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز نے کہا ہے کہ برما کے لوگ، جبکہ ملک کے اندر 1 فروری کی اس فوجی بغاوت پر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں جس نے برما میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، امریکہ برما کے لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برما کے عوام کے ساتھ ہیں اور پرامن اجتماع کے لیے ان کے حقوق کے حامی ہیں، جن میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کی حمایت میں پرامن احتجاج کے لیے ان کا حق اور اظہار رائے کی آزادی اور آن لائن اور اس سے ہٹ کر دوسرے ذرائع سے معلومات کا حصول اور ان کی ترویج کی آزادی شامل ہے۔ امریکہ نے 1 فروری کی بغاوت کی سختی سے مذمت کی ہے اور جمہوری طور پر منتخب حکومت کے اقتدار کی بحالی، حراست میں لیے گئے تمام لوگوں کی رہائی اور صحافیوں، سرگرم کارکنوں اور سول سوسائٹی کے دوسرے ارکان پر حملوں کو روکنے کا بدستور مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ تحمل کے لیے کہا ہے اور فوجی ٹولے پر یہ واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کے خلاف تشدد ناقابل قبول ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ نے اپنے شراکت داروں اور اتحادیوں کے ایک وسیع تر اتحاد کو متحرک کیا ہے تاکہ فوج پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ اپنی کارروائیوں کو بدل دے۔ 11 فروری کو امریکہ نے 10 ایسے موجودہ اور سابق فوجی عہدیداروں کے خلاف جو اس بغاوت میں ملوث تھے تعزیرات کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ 3 برمی کمپنیوں کے خلاف بھی ایسا ہی اقدام کیا گیا جو فوج کی ملکیت ہیں یا ان پر فوج کا کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ایسی امریکی اعانت کا بھی 8-9 جائزہ لے رہا ہے جن سے برما کی حکومت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تاہم امریکہ برما کے لوگوں اور انسانی امداد، صحت کی دیکھ بھال، سول سوسائٹی اور دوسرے ایسے پروگراموں کے لیے جن سے برما کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اپنی بھرپور مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ بغاوت کے رد عمل میں یو ایس ایڈ کا ادارہ فوری طور پر تقریباً 4,24,00,000 ڈالرز کی ایسی امداد کا رخ موڑ رہا ہے جن سے برما کی حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ فنڈز اب ایسی سرگرمیوں کے لیے دیے جائیں گے جن سے جمہوریت کے تحفظ کی خاطر سول سوسائٹی کی صلاحیت میں مدد اور آزاد میڈیا کو تقویت پہنچا کر اور تشدد سے متاثرہ علاقوں میں امن اور مفاہمت کو فروغ دے کر برما کے عوام کو مدد فراہم کی جا سکے۔ امریکہ روہنگیا اور دوسری مختوش آبادیوں کو بھی زندگی کے بچاؤ سے متعلق انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ امریکہ برما کے لوگوں اور جمہوریت اور آزادی اور خوشحالی کے لیے ان کی امنگوں کی حمایت میں متزلزل نہیں ہوگا۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ یہ ہماری ترجیح ہے کہ ہم اپنے ہم خیال اتحادیوں اور اپنے ہم خیال شراکت داروں کے ساتھ ساتھ برما کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور جبکہ برما کے عوام جمہوریت کی جانب واپسی کے لیے اپنی امنگوں کا اظہار کرتے ہوئے آواز بلند کر رہے ہیں اور سڑکوں پر مظاہرے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور نیوز شو ختم کرنے سے پہلے ایک خبر آپ کو دیتے چلیں. بچوں کے تعلیمی فنڈ کے ادارے یونیسیف، عالمی ادارہ صحت اور آبادی کے فنڈ کی تنظیم یو این ایف پی اے کی مشترکہ ترتیب دی گئی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا کے ممالک افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھارت، پاکستان اور سری لنکا میں کرونا بحران کے دوران لاک ڈاؤن کے باعث 42 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہو گئے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بچوں کا تعلق معاشرے کے غریب اور غیر محفوظ طبقوں سے تھا. رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اتنے بڑے بحران کے بعد اب 45 لاکھ بات کبھی بھی اسکول واپس نہیں جا سکیں گی. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل شہناز عزیز کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. پیر کے روز پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ روز 41,000 افراد کو ویکسین دی گئی جو کسی ایک دن کی سب سے بلند شرح ہے. جن افراد کو ویکسین دی گئی ان میں 28,424 معمر افراد بھی شامل تھے. یہ کوششیں پاکستان میں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. میں آج بات کروں گی چار ایسے ماہرین سے جو اس پوری وبا کے دوران خاتمے کی کوششوں میں شامل رہے ہیں. کراچی کے انڈس ہاسپٹل سے ڈاکٹر نسیم صلاح الدین, اور آغا خان ہاسپٹل سے ڈاکٹر علی فیصل, اور اسلام آباد کے الشفا ہاسپٹل سے ڈاکٹر اعجاز خان انفیکشس ڈیزیز کے ماہرین ہیں. کراچی سے ڈاکٹر عبدالباری خان بھی اس گفتگو میں شامل ہیں جو پینڈیمک کے خاتمے کے لیے صوبائی اور قومی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور پالیسی سازی کا حصہ ہیں. تو سامعین, گفتگو ہم شروع کرتے ہیں پاکستان میں COVID-19 کی صورتحال پر. اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر علی فیصل آپ سے پوچھوں گی کہ تازہ ترین صورتحال ہے کیا, یہ جو تیسری لہر ہے تو اس میں لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے تمام پاکستان میں نہیں کئی جگہوں پر, تو کس حد تک تشویشناک ہے یہ؟
بہت شکریہ شہناز آپ کا پروگرام میں لینے کا. اور بالکل صحیح آپ نے کہا کہ تیسری لہر آ گئی ہے. ہمارے جو کیسز سے کافی زیادہ ریڈیوس ہو گئے تھے پچھلے 2 ہفتے پہلے, لیکن ایک تھوڑا اب سرچ کہہ سکتے ہیں جس کو ہونے لگا تھا. اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس میں ہمارا جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے, یعنی کہ جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں کتنے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں, وہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. سو یہ زیادہ تر آپ دیکھیں اگر جو ہم کو نیوز ملتی جا رہی ہیں اور جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ پنجاب کا جو ایریا ہے, پنڈی کا جو ایریا ہے, یہاں سے زیادہ پازیٹیو آ رہے ہیں. کچھ ریسٹرکشنز انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں پنجاب میں کے پی کے اندر. لائکلی پاسبلٹی ہے کہ اگلے 1 سے 2 ہفتے کے اندر شاید سندھ کو بھی ایسے ہی کچھ کرنا پڑے. اور تو ابھی کیسز بہت زیادہ پازیٹیو نہیں آ رہے ہیں سندھ کے اندر, لیکن اوور آل سچویشن پاکستان کی ایز سچ اس تھرڈ ویو کے اندر کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, پازیٹیوٹی بڑھتا جا رہا ہے, لیکن یہ لہر اتنی زیادہ شدید نہیں ہے جو کہ سیکنڈ لیئر تھی اور اس سے پہلے جو فرسٹ ہی. تو میرے خیال ہے کہ یہ ہے پہلے کے مقابلے میں انکریز ہوئے ہیں نمبرز, لیکن دوسری اور پہلی سے ابھی کم تشویشناک صورتحال ہے. اسی لیے جلدی کام کرنے کی ضرورت ہے, جلدی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایس او پیز پہ عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ویو کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور یہیں پہ روکا جائے.
تو جو مسائل ہیں انفراسٹرکچر کے, ویکسین کے جو ٹرائل ہوئے, جو بھی صورتحال ہے, جو پالیسی بن رہی ہے, اس پر بات کرتے ہیں ابھی ڈاکٹر اعجاز سے اور ڈاکٹر باری سے. لیکن ڈاکٹر نسیم, یہ بالکل خدشہ آپ جو کہہ رہی تھی نا وہ میرا بھی ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا وہ استفادہ کر سکیں گے؟ کیا وہ ویکسین کے لیے کال کر سکیں گے جو نمبر دیے ہیں یا جو ویب سائٹ دیے ہوئے ہیں ان تک ان کی ایکسیس ہوگی؟ کس طرح ان کو پتا لگے گا کہ انہیں ویکسین دی جائے گی اور کہاں دی جائے گی؟
لیکن لوگوں میں اویئرنیس تو بہت ہو گئی ہے, ان کو یہ بھی سمجھ ہے کہ ویکسین لگانی چاہیے, اور پڑھے لکھے طبقے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اسمارٹ فونز بھی ہیں اور اویئرنیس, اور وہ اپنے طور پہ بلکہ بھاگ دوڑ کے ویکسین لگوا رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے لگ جائے. لیکن جو عام طبقے کے لوگ ہیں ان میں نہ صرف اویئرنیس نہیں ہے لیکن وہ ایک طرح سے ڈینائل میں ہے کہ نہیں یہ بیماری ہمیں تو لگ نہیں رہی ہے, دیہاتوں میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں کے لوگوں میں میرا خیال اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور دلچسپی بھی نہیں ہے کہ ویکسین لگایا جائے. دوسری بات یہ کہ جو اس کے طریقہ کار ہے وہ تھوڑا بہت پیچیدہ ہے ہی. اس طرح کے ضرور ایک اچھا طریقہ ہے لیکن عام لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے کہ ان کو پہلے تو رجسٹر کرنا ہوتا, پھر ان کو جواب آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں ٹائم پہ آپ کو ویکسین کے لیے جانا ہو. چلے اگر وہ پہنچ بھی گئے, کیونکہ میں کراچی کی بات کروں گی, یہاں پر کچھ میرے خیال 8-10 سینٹرز ہیں جہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے. ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک سینٹر میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو دوسرے میں بھی چینج کر سکتے ہیں. اور پھر جب وہاں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایک ایک کر کے لیا جاتا ہے, اندر بلایا جاتا ہے, پھر ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, پھر دوسری جگہ ان کے وائٹل سائن چیک ہوتے ہیں, پھر تیسری جگہ ان کا انٹرویو ہوتا ہے, اسکریننگ ہوتی ہے کہ آپ کی کون سی بیماری پچھلی ہے, دوائیاں کیا لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کافی اس میں خیال ہے آدھا گھنٹہ تو اس میں لگ ہی جاتا ہے. پھر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ویکسین کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے, پھر وہاں پر کوئی آپ کو لگاتا ہے اور پھر آپ کو آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں. تو عام لوگ اپنا کام وام چھوڑ کے ادھر نہیں جائیں گے. جتنے سینٹرز میں نے دیکھے, اصل میں مجھے 2 الگ سینٹرز پہ لگا تھا, ایک کراچی میں خالق دینا ہال میں, دوسرا جنہ میں, سیکنڈ شاٹ مجھے جنہ میں لگا. دونوں جگہ بہت زیادہ لوگ تھے اور انتظار کرنا پڑا, دھوپ میں بیٹھنا ہوا تھا. تو میرا خیال عام لوگ نہیں بھی جانا چاہیں گے, لیکن جیسے میں نے بتایا جن جو بہت انتظار کر رہے ہیں وہ تو کتنا بھی ٹائم لگا لیں گے, وہ ضرور ہی جائیں.
بلکہ ان کی کوشش ہے کہ ان کو جہاں سے بھی مل سکے. اچھا ڈاکٹر باری کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ بہت شامل رہے ہیں پالیسی جو بنی COVID-19 کے دوران, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ ویکسین کے بارے میں بہت سے سوالات بھی ہیں لوگوں کو, یہ جو سوشل میڈیا اس کی غلط فہمیاں بھی ہیں, تو کیا ریفیوزل ریٹ ہے؟ کیا صرف میں کراچی کی بات نہیں پوچھنا چاہ رہی, پاکستان میں کیونکہ آپ کے ڈسکشن ہوتے ہوں گے, کیا پاکستان میں کس حد تک قبولیت ہے ویکسین کی؟
دیکھیں ریفیوزل ریٹ کافی ہے, ہیلتھ کیئر ورکرز میں بھی بہت شروع میں کافی رہا ہے, اور اس پہ جو کنسرنز کے جو سوشل میڈیا سے آ رہا ہے ابھی تک لوگوں کے اندر آ رہا ہے, کچھ اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے کہ لوگ ان کو اویئرنیس کریٹ کیا جائے. تو عام عوام میں جیسے ڈاکٹر نسیم نے بھی کہا کہ عام عوام میں بھی یہ زیادہ ہوگا, جبکہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ اس قسم کی کوئی ڈیزیز ہے. تو جو سسٹم بنا ہے وہ بہتر تو ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اب جو ہے نا شاید عام عوام کے لیے بھی کھلنا شروع کر دیں گے, تو کیونکہ جو ریفیوزل زیادہ رہا ہے تو ان کے پر جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ بہت زیادہ جو ویکسینز ہیں وہ کہیں ختم نہیں ہو جائیں گے, لیکن وہ میرے خیال میں ابھی ان کے پاس اسٹاکس ہیں اور اسٹاکس اور بھی آ رہے ہیں, تو اب یہ شاید عام عوام کی طرف بھی شروع کر رہے ہیں.
تو کوئی خاص تبدیلی جو نئے ویریئنٹ آئے ان کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہے, یا مطلب ویکسین وہی رہے گی؟
ابھی تک تو ابھی تو وہی ویکسین لگ رہی ہے, کوئی ایسا سمجھ میں نہیں, ابھی تو کوئی ایسا کوئی وہ نہیں آیا کہ ایک ایسا ویریئنٹ ہے جو کہ ویکسین کو نہیں کر رہا ہے, تو ابھی تو وہی ویکسین ہی چل رہی ہے. ابھی اور لوگوں کو بھی لگنا شروع ہو جائے گی عوام میں, تو اس کو اور مزید سینٹرز بنانے پڑیں گے ان کو, کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت ہے نا, تو اس پہ زیادہ سینٹرز کے لیے کرنے پڑیں گے, زیادہ ہاسپٹل کو کرنا پڑے گا, تاکہ جتنا زیادہ انوالو ہوگا جتنا وہ ڈائلوٹ ہوگا کسی ایک سینٹر پہ اتنا بڑا وہ نہیں رکھ سکتے, تو ان کو کوئی تھوڑی سی پالیسی کو چینج کرنا پڑے گا.
ڈاکٹر اعجاز خان کی طرف چلتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کیا اسلام آباد میں جو کیسز بڑھے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو جس طرح کے اجتماعات ہو رہے ہیں, یا لوگوں کی عام ایس او پیز کی طرف لاپرواہی ہے؟
نہیں, میں خیال میں یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور ڈیفینیٹلی ایک چیز شاید ہم نہیں کہہ سکتے ایک وجہ سے. دیکھیے بہت سارے چیزیں ہوئی ہیں, ایک تو یہ جو نئے ویریئنٹس آئے ہیں, یو کے والا پرابلی ہے جو پاکستان میں آ چکا ہے, باقی ویریئنٹس کا نہیں پتا, یہ والا جو ہے وہ تو ڈیفینیٹ ہے, ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری جو ہے لوگوں کی لاپرواہی ہمیشہ رہی ہے اور ابھی بھی رہی ہے, اور اگر آپ جائیں گے کسی بھی شہر میں تو زیادہ تر لوگ تو ماسک تو درکنار وہ آپس میں جو ہے جس طرح کی بالکل پینڈیمک والا ماحول ہے اس طرح کی چل رہا ہے. کسی تقریب میں جائیں, کسی شادی وادی پہ جائیں, تو شاید 500 لوگوں میں 1-2 لوگ ماسک پہن رہے ہوں گے, 5% سے بھی کم لوگ ماسک پہن رہے ہیں. آخری چیز وہ ہوئی ہے میرے خیال میں, جو بہت ساری یہ ایکٹیویٹیز کھلی ہیں, جیسے شادی ہالس کھل گئے, انڈور ڈائننگ کھل گیا, پھر یہ اسکولس کھلے پچھلے 2 ہفتوں میں, اس کی وجہ سے یہ کیسز بڑے ہیں. ابھی جیسے فیصل بھی کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ تشویشناک نہیں ہے لیکن یہ تشویشناک ہو سکتی ہے, تو اگلے دو ہفتے یا چار ہفتے بہت کریٹیکل ہیں کہ ہم اس کے اوپر بر وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ جائیں, لوگوں کو دوبارہ متنبہ کریں کہ انہوں نے احتیاط کرنی ہے, ایس او پی کو فالو کرنا ہے تاکہ اس کو کنٹرول رکھا جائے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لاک ڈاؤن ہے, پچھلے وہ بڑا شدید ریئیکشن تھا کراچی میں اور دوسری جگہوں پر, کافی ہنگامے بھی ہوئے کیونکہ پولیس نے بڑی سختی سے کام لیا تھا, تو اس وقت جو ہے اس لاک ڈاؤن میں انتظامیہ کا, ڈاکٹرز کا, پولیس کا, سب کا کچھ باہمی مشاورت ہے یا اسی طرح کا لاک ڈاؤن ہے جیسے پہلی بار ہوا تھا؟
نہیں, میرے خیال میں دیکھیں جو انتظامی امور ہے نا وہ ان کو تو کرنا ہے, گورنمنٹ نے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایک نیچر ہوتا ہے, اور انہوں نے اچھے فیصلے میرے خیال میں پاکستان نے ریزلٹ دیے ہیں کم سے کم پینڈیمک کے لحاظ سے, اور انہوں نے اسی طرح دوبارہ کرنا ہے, اور بے شک فل لاک ڈاؤن تو نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا شاید, ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, اس میں بہت سی لوگ وہ کریں گے, ریزسٹ کرتے ہیں, اور ہر جگہ ایسے ہی ہوا ہے, پوری اگر یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں بھی دیکھیں تو لوگ 100% کمپلائنٹ نہیں ہوتے, تو پاکستان میں بھی ایسی سچویشن ہے, لیکن میرے خیال میں پاکستان میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اتنی وائلنس, اتنی زیادہ ریزسٹنس میں نہیں دیکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم تو لاپرواہ رہے ہیں, وہ جہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں پہ 100% کبھی بھی لاک ڈاؤن اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن جو بھی ہے اس سے آپ کی تھوڑے سے کنٹرول بھی اور کم بھی ہوتے. میرے خیال میں جو ان کی انتظامی طور پہ جو بھی اسٹیپ ہوگا وہ پرابلی ٹھیک ہوتا ہے, لارجر پبلک اسپرٹ میں ایسی ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کاربند رہتے ہیں اور اس کو لوگوں کو پھر فالو کرواتے ہیں, تو ایسے ہی کرنا پڑے گا اس دور بھی.
شکریہ ڈاکٹر اعجاز, اور ایک بار پھر ڈاکٹر علی فیصل, آپ کا جو ہاسپٹل ہے آغا خان ہاسپٹل, تو وہاں پر یعنی یہ سمجھا جا رہا تھا پاکستان سے جو سوالات لوگ پوچھتے ہیں, مجھے سب سے زیادہ یہی پوچھا جا رہا تھا کہ جب پرائیویٹ طور پر ویکسین دی جائے گی یعنی قیمت ادا کر کے جب دینی شروع کی جائے گی, تو غالباً آغا خان ان ہاسپٹلز میں سے ایک ہوگا. جو مفت کی ویکسین اس وقت دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا بھی ہے آپ کا سینٹر ہے ہاسپٹلز کا؟
سو اس وقت پورے پاکستان کے اندر اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جو ویکسین اویلیبل ہے وہی ویکسین مل رہی ہے سینٹرز کے اندر. کچھ گریپ نے امپورٹیشن کی اجازت دی ہے کچھ انسٹیٹیوٹس کو, اور اوور آل ابھی تک ایسا ہم نے مرحلہ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی ویکسین آ گئی ہو اور ویکسین دی جا رہی ہو پرائیویٹلی. خان بھی انہیں انسٹیٹیوٹس میں شامل ہے جو پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں ایز پر دا گورنمنٹ پالیسیز. اس وقت فری آف کاسٹ ویکسین جو سائنوفارم ہے چائنیز ویکسین وہ اویلیبل ہے, اور اب سیکنڈ ویو کے اندر سیکنڈ فیز کے اندر اولڈر چلڈرن کو جن کی عمر 60 ایئر یا مور ہے ان کو لگائی جا رہی ہے, جیسے ڈاکٹر نسیم نے بالکل طریقہ کار بتایا تھا اسی پروسیجر کے تھرو کی جا رہی ہے, بلکہ اگر آپ سسٹم میں جا کے اگر کسی سسٹم میں جا کے اپنا سینٹر چینج کرنا چاہیں تو وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ ویکسین کرا سکتے ہیں. اور اس کا تھوڑا سا تعلق مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اور کمیونٹی اویئرنیس دلانے کی ضرورت ہوگی ویکسینیشن جیسے جیسے پروسیس آگے بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. ہم ابھی تک روٹین امیونائزیشن جو ہماری ہے اس پہ ہی قابو نہیں کر پائے, اس میں بھی ہم بہت پیچھے پہ سارے کے سارے ممالک سے جو کہ ہمارے پڑوسی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ جیسے میرے سارے دوستوں نے بتائی یہ بات ویکسینیشن کے حوالے سے, اس کو تھوڑا سا اور اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے انسٹیٹیوٹس کے لیول پہ, جو کہ ہم سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول کے اوپر, گورنمنٹ کے طور پہ اور پروونسز کو بھی اس میں آگے آنا پڑے گا. اس وقت مجھے لگتا ہے پروونسز اس وقت پیچھے ہیں, وہ آگے نہیں آ رہے ہیں, ان کی ہیلتھ منسٹریز آگے نہیں آ رہی ہیں, ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے, اور ہیلتھ منسٹری کو فیڈرل ہیلتھ منسٹری کے ساتھ کام کر کے لوگوں کو اس مصیبت سے اس پریشانی سے جان چھڑانے کے لیے ایکسٹرا مائل کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو آپ نے جو فیصل بات کی, میں یہ سوال میں ڈاکٹر نسیم سے پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کا ایک بیان تھا ان کے اسپوک پرسن کا کہ وہاں پر جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بالکل قابو پا لیا تھا بلوچستان میں اس وائرس پر, لیکن جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے جو لوگ پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ وائرس دوبارہ پھیلنا شروع ہوا, تو کس حد تک صحیح ہے یہ بات؟
پہلے ویو کے اندر میری بات ہوئی تھی وہاں کی ہیلتھ سیکرٹری سے, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ اول وہاں پر اتنی ٹیسٹنگ ہو نہیں رہی تھی, تو فرسٹ ویو میں ان کے پاس بہت ہی کم کیسز تھے اور اتنی مورٹیلٹی بھی نہیں تھی, ان کے ہسپتالوں میں بھی جگہ تھی, لیکن پھر اس کے بعد کم ہو گیا, آج کل شاید تھوڑا بڑھنے لگا ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ جب شروع ہوتا ہے اور باہر سے لوگ آتے ہیں تو دوسرے پروونسز سے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس وقت میرا خیال ہے بلوچستان کا صورتحال مجھے سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں, سوائے یہ کہ جو پہلے ویو میں جو انہوں نے بتایا تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے مجھے نہیں پتا ابھی.
اچھا, لیکن کراچی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کس وجہ سے یہ صرف ایس او پیز پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے؟
جی بالکل, یہ تو ہے. اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلے یا اسپتال سے باہر نکلے روڈ پہ, پہلے کی طرح جیسے فرسٹ ویو میں بھی روڈ پہ کوئی مجھے نظر نہیں آتا جو کہ ماسک پہنا ہو. بازاروں میں دیکھو تو سبزیاں وغیرہ وغیرہ خرید رہے ہیں, مارکیٹس میں جا رہے ہیں, اور کہیں بھی آپ کو دور سے بھی ماسک پہنا ہوا شخص نہیں نظر آئے گا. ہاں کچھ علاقوں میں جیسے ڈیفینس کلفٹن میں جہاں پر لوگوں میں زیادہ آگاہی ہے تو وہاں پر یقیناً آپ دیکھیں گے شاید 10 میں سے 3-4 لوگوں نے پہنا ہوگا. ہسپتال کے اندر تو بہت ہی سختی سے ہم کسی کو اندر آنے ہی نہیں دیتے, گیٹ سے بھی اندر آنے نہیں دیتے بغیر ماسک کے. تو یہ علاقوں میں فرق ہے, لیکن باہر جب آپ دیکھیں شہر میں تو کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوتا. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بسوں کا کیا حال ہے, ٹرینوں میں کیا حال ہے, لوگ بھر بھر کے جاتے ہیں. لیکن پہلے ویو اور سیکنڈ ویو میں کیوں اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا یہ ابھی کوئی ایسی سائنٹیفک وجہ ہمیں نظر نہیں آئی. حالانکہ بہت ساری تھیوریز ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو برڈن آف ڈیزیز اور ممالک سے کیوں کم ہے, جیسے یورپ اور امریکہ میں. اس طرح سے پاکستان کے اندر نہیں ہے, لیکن اس کی مختلف وجوہات ہوں گی جو کہ بعد میں ہمیں خیال ریسرچ کے بعد سامنے آئیں گی.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
ڈاکٹر باری, آپ تھوڑا سا اگر یہ بتائیں کہ جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے ویکسین کے بارے میں, ویکسین کو خریدنے کے بارے میں؟
گورنمنٹ میں کی اسٹریٹجی تو ہوئی ہے, اور اس وقت جو انہوں نے جب شروع میں انہوں نے منع کیا تھا کہ کھول رہے ہیں, لیکن فوراً غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے سب چیزیں بند کر دی ہیں. اور سندھ گورنمنٹ نے بھی ابھی اعلان کر دیا کہ ساری چیزوں کو وہی جو پہلے تھے جس کو ریلیز کرنا تھا 15 مارچ سے انہوں نے سب چیزیں واپس لے دی ہیں. انڈور ڈائننگ ختم کر دی ہے, شادی ہالس کو بھی صرف آؤٹ ڈور ہی رکھا ہے, 300 سے زیادہ نہیں رکھا ہوا. تو پالیسیز تو وہی ہیں ان کی.
یہ جو بوسٹر ڈوز بھی ہے نا ویکسین میں چائنیز جو ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اتنی ویکسین موجود ہے کہ جب ایک دفعہ دے دی جائے گی لوگوں کو تو دوبارہ ان کو دینے کے لیے بھی موجود ہو ویکسین؟
جی جی جی, وہ تو پوری میٹس کی گئی ہے, اس کی اسی حساب سے رکھی گئی ہیں, وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوں گی. بس یہ ہے کہ ان کو اب جو بھی کھولنا ہے تو جب ویکسینیشن کافی ہو جائے اس کے بعد پھر یہ ریلیکسیشن شروع کرنا چاہیے.
اچھا ڈاکٹر اعجاز, مجھے اگر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو کیسز ہو رہے ہیں اسلام آباد میں وہ کون سے, یعنی ایک زمانے میں کراچی میں مثلا جو خوشحال علاقے تھے ان میں زیادہ تھے کیسز جو تھے بنسبت غریب علاقوں کے, اسلام آباد میں اور پنجاب میں کیا صورت ہے؟
یہاں پہ تو اسلام آباد کے تقریباً ہر سیکٹر سے رپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ سیکٹر زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. تو جیسے کہ IIT والا تو وہ تو اچھا خاصا ویل ٹو ڈو والے سیکٹر ہے نا, تو میرے خیال میں کووڈ جو ہے نا وہ زیادہ تر تو ہر ایک طبقے کو افیکٹ کرتا ہے, یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے. کچھ جو تھوڑی بہت وہ ہے نا آپ کو جو فرق لگتا ہے کہ کچھ طبقوں میں زیادہ ہوتا ہے, تو وہ میرے خیال میں وقتی طور پہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو تقریباً ہر جگہ ایکولی افیکٹ ہوتا ہے. جہاں پہ بھی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی کووڈ ہر طبقوں کو افیکٹ کرتا ہے, اور زیادہ تر وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, کتنی موومنٹ ہے, تو اس کے مطابق پھر اپنی ریٹس یا پازیٹیوٹی وہ اس علاقے کو ظاہر کرتی ہے. تو اس لیے کچھ علاقوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے وہ بظاہر تو اس وجہ سے زیادہ لگ رہا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, جب ٹرائل تھے تو ظاہر اس میں بھی والنٹیئر چاہیے تھے, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ باقی علاقوں کے مقابلے میں, مثلا کراچی کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ جلد مکمل ہو گئے تھے, جس سے ایسا لگتا ہے کہ ویلنگنیس زیادہ ہے وہاں پر ویکسین کے لیے. تو اب جب ویکسین دینے کی باری آئی ہے تو اس میں لوگوں میں کس حد تک ویلنگنیس ہے ویکسین دینے کے لیے؟
دیکھیں یہ تو ابھی صرف شروعات ہوئی ہیں, اور صرف انیشل کچھ ہزاروں لوگوں میں کچھ لگا ہوگی نا ڈوزز جو لگی ہوں گی. تو اگر ہم دیکھیں کہ اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں اسلام آباد میں پنڈی میں کتنے لوگوں کو لگی, اس کا مجھے ڈیٹا نہیں پتا, اتنا اندازہ ہے مجھے کہ اپنے اسپتال کے لوگوں میں جو 5000 جو ہمارے لوگ ہیں ان میں سے 2200 کو آج کی تاریخ تک لگ چکے ہیں. تو یہ اچھی خاصی ایک میں کہوں گا کہ پیش رفت, اور اگر یہ ہیلتھ کیئر ورکر ڈاکٹرز جو ہیں اسی طرح ویکسین لگاتے رہے اگلے چند ہفتوں میں دنوں میں, تو پرابلی اس کی وجہ سے لوگ جو جنرل پبلک ہے اس کا دیکھا دیکھی کہ ایکسپٹ زیادہ کریں گے. جنرل پاپولیشن میں میرے خیال میں زیادہ ہمیں مشکل ہو سکتی ہے, تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں صحیح انفارمیشن ان کو دینی ہے, ہر ایسپیکٹ پہ اجاگر کرنا ہے ہمیں, ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے صحیح فیصلہ کریں, کیونکہ اتنی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن جو پہلے چل رہی تھی ویکسین کے آنے کے بعد, ظاہر بات ہے بہت سے سوشل میڈیا پہ چیزیں کوریج کر رہی ہوتی جس کی وجہ سے ویکسین ایکسیپٹنس میں فرق پڑ سکتا ہے, تو ہمیں پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں ایکسیپٹنس جلدی آئے. کیونکہ اگر ہم باری صاحب جی سے آپ نے سوال بڑا اچھا کیا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ویکسینیشن کی جو مہم شروع ہوئی ہے بہت اچھی انتظامات ہیں, بہت اچھا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے, جو بھی ہے کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, ایون اسلام آباد کے جو جن جو لوگوں نے گورنمنٹ کے ویکسینیشن پروگرام یا ویکسینیشن سینٹر پہ گئے ہیں, بڑی تعریف کی کہ اتنا اچھا اور اسموتھ نظام ہے, ان کو کوئی دقت نہیں ہے, بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے. لیکن جب آپ ہزاروں لاکھوں میں جب لگائیں گے تو اس کے لیے تو پوری ایک مشینری کی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی, بڑی ریسورسز کرنی پڑتی ہیں, بہت سارے سینٹرز یا بہت بڑے اجتماعی قسم کے وہ کیمپس لگانے پڑیں گے جس پہ کہ ویکسینیشن کو ایکسیسیبل کریں گے. جب ایکسیسیبل کریں گے تو پھر ویکسینیشن کی ایکسیپٹنس بھی بڑھتی ہے, لوگوں کے تھوڑے سے جو خوف ہوتا ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے, اور آپ کا جو پرائمری مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی اس وبا سے بچایا جائے, وہ اس میں کامیابی نظر آئے گی انشاءاللہ.
تو ایک بار پھر ڈاکٹر فیصل آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے کہ جو ایج گروپ ہے, کیونکہ خاص طور پہ آپ بچوں کے امراض کے ماہر ہیں, تو اس میں اب بچے یہاں مثلا امریکہ میں بہت سے بچے جو ہیں مبتلا ہوئے اس وائرس میں, تو کیا اب بچے ہیں ایسے جو کہ وائرس کا شکار بھی ہوئے ہوں اور سیریس یعنی حتیٰ کہ ہاسپٹلائزیشن کی نوبت آئی ہو؟
آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ پہلی ویو, دوسری ویو اور تیسری ویو میں بھی ہم نے اب دیکھ رہے ہیں اور آگے جا کے بھی دیکھیں گے کہ جو بچے ہیں اس میں بہت کم متاثر ہوئے ہیں, یہ بہت اچھی خبر ہے, جس میں بچوں کی تعداد بیماری سے جو ہے افیکٹڈ ہو کے ہسپتال میں داخل کم ہوئی ہے. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ویکسین جو ہے بیماری نہیں لگی ہوگی, ہاں ان میں سمٹمس بہت کم شو ہوئے ہیں. یہی ہم نے اپنے ہسپتال میں دیکھا, اور نہ صرف میں اپنے ہسپتال میں, باقی ہمارے جتنے بھی دوست باقی ہسپتالوں کے اندر کام کرتے ہیں اور آئی سی یو کو مینیج کر رہے ہیں, وہاں بھی ہم نے یہی چیز بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ بچوں کے اندر یہ بیماری خاص طور پہ بہت کم ظاہر ہوئی ہے. سیکنڈ ویو کے اندر ہم نے تھوڑا سا زیادہ دیکھا تھا بچوں کے اندر کمپیئر ٹو پہلی ویو. تھرڈ ویو کے اندر دیکھیں اگر اسمال ڈاؤن ڈاؤن لگا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا صورتحال رہتی ہے, امید ہے کہ اس کے بعد چیزیں بہتر رہیں گی اور بچوں کے اندر یہ بیماری دوبارہ سے نہیں آ سکے گی. جہاں تک سیریسنیس کا تعلق ہے, جو کہ آپ کی سوال کا دوسرا کمپوننٹ ہے, اس کے اندر ہم نے جن بچوں کو ایک دفعہ وائرس اٹیک کر چکا ہو ان کے اندر کمپلیمنٹری سسٹم خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کمپلیکس ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کے اندر بچوں کو, ان کے اندر ایک ملٹیپل انفلیمیٹری ریسپانس اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ ان کے خون کو تھک کر سکتا ہے, ان کے جو ملٹیپل آرگنس ہیں, ہارٹ ہے, لیور ہے, لنگس ہیں, ان کو متاثر کر سکتا ہے. سو وہ ہم نے کافی دیکھے اور اللہ کے فضل سے سب ماشاء اللہ بہتر رہے, بہت زیادہ کمپلیکس بھی نہیں رہے بیماریوں سے, ان کو اللہ نے نجات دی, دوائیوں نے اس پہ ایکٹ کیا, اور امید ہے کہ یہ جو تھرڈ ویو ہے اس میں ہم مزید ایسے بچے بہت کم دیکھیں گے اور آہستہ آہستہ کر کے جو بچوں کے اندر یہ بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی, جیسے کہ ابھی تک نہیں دیکھی جا رہی. ایک اور چیز جو ہم نے نوٹس کی ہے ورلڈ وائڈ, وہ یہ دیکھا ہے کہ ویکسین کا ریسپانس بچوں کے اندر کیسا رہے گا, بچے کیسا ریسپانس کریں گے, ویکسین ان کے لیے سیف ہوگی, اس پہ ابھی ٹرائلز اور اسٹڈیز ہو رہی ہیں, اور جیسا جیسا فیوچر کے اندر ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا اس کے لحاظ سے بہتر انداز کے اندر منصوبہ بندی کی جائے گی اور اس کے حساب سے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی.
ڈاکٹر نسیم یہ بتائیے مجھے کہ ایک, ویسے تو آپ لوگ تو دن رات سنتے ہوں گے جو غلط فہمیاں لوگوں کی, یہاں امریکہ میں بے شمار کیو این اے ہر دن اخباروں میں چھپتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن پر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. تو ایک خیال یہ بھی ہے ویکسین کے بارے میں, مثلاً امریکہ میں خیال یہ ہے کہ جو جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین ہے وہ مقابلتاً انفیریئر ہے فائزر کے اور دوسری جو ویکسین ہے اس کے مقابلے میں. تو آپ بتائیے کہ کیا فرق ہے ویکسین میں؟
یہ تمام کے تمام ویکسینز سیف ہیں. اول یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری سیف ہیں, ان میں سے کوئی ایسے سیریس سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, ہاں سوائے وہ شروع میں ذرا بخار اور ہاتھ میں درد وغیرہ, وہ تو ہر ویکسین سے ہو سکتا ہے. اور ابھی جو باقی دوسری ویکسینز کی باتیں نکلی ہوئی ہیں کہ ان میں سیریس سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی اتنا زیادہ حد تک نہیں ہے. اس کی ایفیکیسی پہ جو ہم بات کریں تو 80% اور 90% میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. جب آپ ویکسین لگاتے ہیں کسی کو تو وہ اس کی اپنی امیونٹی, انفرادی امیونٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ دو لوگوں کو اگر آپ لگائیں یا 10 لوگوں کو لگائیں تو اس میں ویریشن کافی ہوتی ہے, کسی کی امیونٹی جلدی بن جاتی ہے, کسی کی دیر سے بنتی ہے. تو یہ سارے جو اسٹڈیز کی ہوئی ہیں یہ ہزاروں لوگوں کے اوپر کیا ہے, یعنی کہ 30,000, 30,000, 40,000 پہ, اور ان کے ریزلٹس مختلف آتے ہیں. جب اس کا گراف بناتے ہیں تو اس کا ایک ایوریج بتاتے ہیں کہ اتنے لوگوں پر 80% اثر ہوا, اتنے پر 90% ہوا. اور WHO نے اتنا بھی ایکسیپٹ کیا کہ اگر یہ 50% بھی افیکٹو ہو تو اس ویکسین کو اچھا سمجھنا چاہیے. تو جن کی 70, 80, 90% ہے دے آل ویری گڈ. جس ویکسین کو 90% بھی آپ کہیں اور ایک بندے کی اگر ان کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہو تو اس پہ اس کی اینٹی باڈیز اتنی اچھی بنیں گی ہی نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ویکسین خراب ہے, انفیریئر ہے یا سپیریئر ہے.
کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی ویکسین جو ہے جو 60 سے اوپر جو لوگ ہیں یا 65 سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ مؤثر نہیں ہے؟
شہناز میں آپ کو آج کی مثال دوں, میرے ہسبینڈ نے سائنوفارم کے 2 لگائے اینڈ ہی از اوور 70. آج ان کی جو ہم نے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی تو وہ اگر آپ سمجھ لیں کہ 12 نیگیٹو ہوتا ہے, ان کی 130 تھی, میری 50 تھی. تو ہم دونوں ایج میں برابر ہیں لیکن ان کی امیونٹی اتنی زیادہ, ان کی اینٹی باڈی بنی, میری ان کے 1/3 بنی. اس میں کوئی ایسی فرق نہیں ہے, اتنے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویکسینز کو اس حوالے سے جج نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی ایفیکیسی اتنی اتنی زیادہ ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن دی انڈیویجول پرسن آلسو.
اب ویکسینز تو ڈیفینیٹلی جیسے ڈاکٹر نسیم نے کہا کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ریئیکشن ہوگا. ایک بات ان تمام ویکسینز میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ جو 80% 90% ایفیکیسی بھی جو ہے نا جس کو ویکسین لگی ہے, کہ اگر کسی کو انفیکشن ہوا بھی ویکسین کے بعد بھی وہ مائلڈ ہی ہوا, تو 100% ڈیتھ پریونٹ ہوئی ہے ان ویکسینز میں. جن لوگوں کو ویکسین کے ٹرائلز میں جو کہتے تھے یہ تھاؤزنڈ کے اندر, 100% جو ہے نا 99% 95% ایسے لوگ تھے جن کو جو ہے نا سیویئرٹی آف ڈیزیز بہت کم رہی تھی, زیادہ تر اسمپٹومیٹک رہے ہیں, تو پروٹیکشن تو مل رہی ہے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلی لہر کے وقت صورت حال تھی اسپتالوں کی تو وہ ویسی ہو جائے گی یا
ابھی تو وہ نہیں ہے؟ ابھی ویسی نہیں ہے, ابھی تو وہ نمبر نہیں نظر آ رہے. یہاں ریئیکشن ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے بہت فاسٹ ہوا کہ ایک دم جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سرج ہو رہی ہے تو انہوں نے جو ہے نا لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے, اور لوگوں کے اندر بھی ہم جو میسیجز جا رہے ہیں SOP کے اوپر. تو ہوپ فلی اگر ہم سب لوگ اپنے رویوں میں تبدیل لے آئے تو ہوپ فلی ویسا نہیں ہوگا.
ڈاکٹر اجاز نے جو ایکسیسیبل ہونے کی بات کی ہے, یہ سوال میں نے باقی لوگوں سے پوچھا, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ پہلے آپ ایک فون کریں اور اپنے کو رجسٹر کروائیں NIC جو نمبر ہے اس سے 1166 پہ فون کر کے, تو کیا مطلب ایک ایسا شخص دور دیہاتوں میں رہنے والے یا ٹرائبل ایریاز یا پہاڑوں میں رہنے والے, آپ کے خیال میں وہ کر سکیں گے ایسا؟
دیکھیں ابھی تو آج کل تو وہ ہے بڑا ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو میسیجز تو دور دراز کے علاقوں میں بھی جو موبائل کی ریچ ہے بہت اچھی ہے. 100% تو بالکل نہیں ہے اور بہت سے علاقے اس میں مس ہوں گے, لیکن اس کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ ادھر ہی ان کے لوکل جس طرح یونین کاؤنسلز ہیں, اسکولز ہیں, ان کے عملے کو ان کی جگہوں کو استعمال کر کے وہیں پہ جس طرح آپ کی جب ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ تصدیق کیا جاتا ہے, ایک باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق آپ اس سے تصدیق کریں, ان کے CNIC سے رجسٹر کریں تاکہ آپ کا ایک نیشنل ڈیٹا بن جائے گا تاکہ ان کو ٹریک کیا جائے کہ ویکسینیشن کہاں کہاں لگ چکی ہے.
آپ چاروں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, ڈاکٹر نسیم, ڈاکٹر عبدالباری خان, ڈاکٹر علی فیصل اور ڈاکٹر اعجاز خان صاحبان کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی, بہت بہت شکریہ. تو سامعین اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آپ کو بتاتی چلوں کہ اس راؤنڈ ٹیبل کے فوراً بعد ہمارا نیوز شو دوبارہ پیش کیا جائے گا اور پھر یہ راؤنڈ ٹیبل بھی آپ نشر مقرر کے طور پر سنیں گے. تو شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر